الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فمن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو, کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کرتے. سورہ الانعام کی 89 نمبر آئے. قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے اور شروع سے قرآن پاک کو شروع کیا گیا تھا, اب سورہ الانعام کی 89 نمبر آئے تک تفسیر پہنچ گئی ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. تو ان آیات کے اندر جو پچھلے ایک تسلسل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ اللہ تعالی نے ذکر کیا, اور وہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور کس طرح سے انہیں قائل کیا. ایک تو کہا کہ یہ تم جن بتوں کو شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا جو رب ہے پالنے والا اس کی ذات میں, تو میں اس کی نفی کرتا ہوں. پھر لوجیکل بات یہ کی کہ وہ ستاروں چاند ستاروں کو مانتے تھے, پوچھتے تھے, تو انہیں کہا کہ قوم کو اکٹھا کیا یا مجھے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج, اس کو تم مانتے ہو اپنا رب. تم جب وہ غروب ہو گئے وہ افق پہ نہ رہے تو کہا کہ ایسا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے, جس کے اوپر زوال آ جائے. پھر قوم نے بجائے ماننے کے آگے سے انکار کیا. اب غور طلب بات ہے, نبی بات کر رہے ہیں اپنی قوم سے, ان کی بات کیسے انکار کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں انبیاء کو کہ انسانوں کی ایک عادت ہے ہمیشہ سے, وہ بات مانتے نہیں, وہ چینج کو پسند نہیں کرتے. ان کی زندگی جس طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس میں وہ کوئی چینج نہیں چاہتے, نہ قائد میں, نہ ہیبٹس میں, نہ عادات میں, وہ کسی چیز میں کوئی چینج نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جیسی زندگی ہے ویسی ہم گزارنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہ قوم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے, اور بلکہ ڈرایا کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو, دیکھو تمہیں نقصان پہنچے گا. تو وہ سارا تسلسل چلا آیات کے اندر. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کیسا خوف, کیسا ڈر, کیسا نقصان جو بت ہمیں پہنچائیں گے. میں حق میں ہوں لوجیکلی بھی تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے, اور وہ ہوا بھی ایسے. قرآن نے اسے یہ کہا کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی بات, لیکن انہوں چینج کو نہیں ایکسپٹ کیا. تو کہا کہ پھر بجائے کہ تم ڈرو یا تمہیں کوئی خوف ہو کہ حق کو نہ قبول کرنے کا, تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خوف کروں. تو ایک اور انلوجیکل بات تم کر رہے. تو یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے پچھلی آیت کے اندر, آیت مبارکہ کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام ان کی توحید, یعنی کہ اور سارا اس کو ایکسپلین کیا گیا پچھلے دو تین سیشن کے اندر کہ کیا اس کے اندر چیزیں بہت طلب تھیں, نوٹیبل تھیں, کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی. کہ توحید کہنے کو ایک ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ماننا, لیکن ایکچولی وہ ایک پرسنالٹی کو ڈینیٹ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس پرسنالٹی وہ کیسی تھی؟ حق بات کہنے والی. سامنے قوم ہے, سامنے اپنا والد تھے, والد سے تذکرہ شروع ہوا کہ والد کو سمجھایا کہ آپ حق سے نہیں ہیں. تو والد ہے, ان کی قوم ہے, ساری پورا ایک قبیلہ ہے, لیکن ان کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو حق بات کہتی ہے, جو توحید کی ہوتی ہے. دوسرے لوگوں میں اسے ڈر کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ڈر کس چیز کا؟ ڈر اس کا کہ اسے مار دیں گے. تو یہی ہوا, ان کی قوم نے کہا ان کو مار دو, آگ میں پھینکو. لیکن کیونکہ توحید کامل تھی, پتا تھا کہ یہ آگ مطلب کہ کیا کر سکتی ہے, کیا کر سکتا وہی جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہو گیا, آگ نے کچھ نہ سنا. اب یہ پرسنالٹی اللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا چاہتے, یہ واقعہ جنریٹ کرنے کا بتانے کا مقصد کیا کہ یہ پرسنالٹی جنریٹ ہو. میں اپنے دل کے اندر دیکھوں کہ میرے اندر کسی چیز کا خوف ہے, کسی چیز کا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو بھی ہم نے پھر ایکسپلین کیا تھا کہ کیا کیا خوف ہوتے ہیں, بیماری کا خوف, سانپوں کا, رزق کا خوف, اس طرح دشمن کا مسلط ہونے کا خوف, بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں. تو یہ جو خوف ہوتے ہیں نا, یہ اس پرسنالٹی کے سے میچ نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ابھی مجھے وہ محنت کی ضرورت ہے, میرے اندر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, ایک نڈر انسان ہونا چاہیے. نہ تنہائی میں خوف ہو, نہ اندھیرے میں خوف ہو, نہ پبلکلی کوئی خوف ہو, نہ حق بات کہنے کا کوئی خوف ہو, نہ کوئی کسی قسم کا کوئی خوف ہو, نہ پروفیشن میں کوئی خوف ہو کہ کوئی مجھے فائر کر دے گا. کوئی اللہ کی مرضی ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. میں صحیح آنےسٹلی کام کروں گا, میں آنےسٹلی اپنے پروفیشن کے اندر رہوں گا اور اپنی طرف سے میکسیمم انپوٹ دوں گا, کسی ہر خوف کو نکال گا. بہت کہ غلط کرو, مجھے کسی چیز کا خوف نہیں, میں حق کروں گا. میرا کلیگ مجھے ڈرائے کہ یہ ہو جائے گا, مجھے کسی چیز کا خوف. یہ ہے وہ توحید والی پرسنالٹی جو کہ ایماندار ہوتی ہے, جو کہ ایکچولی معاشرے کا دھارا بدلتی ہے. اصل میں ہو کہہ رہے ہیں کہ وہی معاشرے کی روش پہ چلنا, کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرو. کسی کے اندر یہ کیپیبلٹی, بہت کم لوگ ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے, یا یہ ویل پاور ہے, یا جو قوت ہے کہ وہ لوگوں کا ایسے سامنا کرے گا, نہیں یہ حق ہے میں اس پہ قائم رہوں گا. اب یہ نہیں ہے لوگ تو معاشرہ ویسے ہی کوئی چینج نہیں آ رہا. جو یہ والے لوگ تھے انبیاء جن کا تذکرہ گزرا, یہ وہ لوگ تھے اور انہوں نے وہ لوگ پروڈیوس کیے جنہوں نے معاشرہ بدل کر رکھا, شرک والے معاشروں کو توحید والا معاشرہ بنا دیا اور مکمل توحید والا, اور انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ یہی پر لوگ تھے, ان کے پاس یہی قوت آ گئی تھی کہ بس ہم نے حق بات کو قائم کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوگا, بس ہمارا کام ہے کرنا, انہوں نے کر دیا. ود ان فیو ایئرز. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ ول پاور نہیں. ہر بندہ ڈرا ہوا اپنے اندر, چونکہ توحید کامل طور پہ آ نہیں رہی. اور وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ قرآن سے ڈیٹیچمنٹ ہو گئی. اب قرآن کے تذکرے آپس میں شاد و ناظر ریئرلی کوئی ہوتی, تو چونکہ ریئرلی یہ تذکرے ہیں تو پھر ول پاور اور قوت ارادی اور ایمانی قوت اور توحید کی قوت وہ سب کم. تو ایسے لوگ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اتنی تذکروں سے. واقعہ پڑھ لینا ایک چیز, لیکن اس سے میسج ایکسٹریکٹ کر کے زندگی میں اپلائی کرنا, میرے اندر کیا کیا خوف ہے, میرے اندر کیا کیا ڈر ہے, میرے اندر کیا کیا کمی ہے, اس چیز کو دیکھنا. اور پچھلی سیٹنگ میں پھر یہ تذکرہ ہوا تھا کہ عزت, کہ انسان لوگوں میں عزت بنانا چاہتا ہے, اس لیے نہیں عمل کرتا کہ میں نے کوئی بات کہہ دی جو معاشرے کی روش کے خلاف ہے, میری عزت کم ہو جائے گی. میں نے شادی اگر روایات کے خلاف کر دی, میری عزت کم ہو جائے گی. میں نے فوج کی روایات کے خلاف کر دی, میری عزت کم ہو جائے گی. تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ توحید, وہ پرسنالٹی نہیں جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں. عزت اللہ دیتے ہیں جب انسان اپنے موقف پہ, حق پہ قائم رہتا ہے. اللہ عزت دیتے ہیں, اور وہ کیسی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیت میں ذکر کیا, دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے بظاہر ایک ذلت برداشت کی, آگ میں جا کے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہ ہوا, اور کیسے کیسے ٹکرا گئے, اور کیا ہوا پھر؟ میں نے ان کی نسلوں میں انبیاء جاری کیے. آج تک عزت سے ان کا نام لیا جاتا. مکہ والے وہ شکین تھے, پھر بھی عزت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کیسے ہوا؟ یہ امپورٹنٹ بات. وہ ایسے اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے چیزوں کو برداشت کیا. ہم بھی چاہتے ہیں معاشرے میں چینج آئے, تو کوئی تو برداشت کرے, کوئی تو کسی کی بات سہنا سیکھے, کہ کہے کہ یہ ٹروتھ ہے, یہ قرآن و حدیث ہے, یہ اللہ کی بات ہے, میں اس سے قائم ہوں. اب سننی پڑے گی لوگوں سے بات, جب سنے گا لیکن وہ ایک روش ٹوٹے گی, ایک پودا کمپن نکل آئے گی اور وہ درخت پر, اور اس کے سائے سے, اس کے پھل سے درخت نے فائدہ اٹھا. لیکن وہ کمپن نکلے تو صحیح, وہ لوگ پروڈیوس تو ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کے تسلسل ان میں اور 17 انبیاء کا پچھلی آیت کے اندر تذکرہ تھا کہ یہ میں نے سارے ان کی نسل سے پیدا کر دیے یا ان سے ریلیٹڈ تھے، کچھ ان کے آبا تھے، ان کے آبا میں سے تھے، کچھ ان کی اولادوں میں سے تھے، اور کل من الصالحین، اور اسی طرح ہم کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح جو بھی محسن ہوگا نیک کام کرے گا اسے بدلہ ملے گا، تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اسی کے اندر چونکہ ایک کوشچن بھی پوچھا گیا لاسٹ ڈراپ کے بعد، وہ میں یہاں تذکرہ کر دیتا ہوں، اس کا بھی لنک توحید کے ساتھ ہے اور وہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جھلکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو زندگی میں غم بھی بہت ہے. بہت سارے انبیاء کی زندگی بہت غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپن سے غم کہ بغیر والد فوت ہو گئے جب ان کی پیدائش ہوئی، پھر آگے ایک زندگی پڑے تو انسان کو ضبط رکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنے غم. اسی طرح انبیاء کی زندگی، یوسف علیہ السلام کنویں میں، بازاروں میں، جیل میں، یعقوب علیہ السلام بیٹا چلا گیا، تو انبیاء کی زندگی میں غم. تو اس میں بھی ایک توحید کا پہلو، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں غم آتا ہے نا تو توحید ہٹ ہوتی ہے. کیا مطلب کہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور غم کی ملٹیپل فارم، جس طرح انبیاء کی زندگی میں اتنے غم ہیں تو اسی طرح مختلف قسم کے فارم کے غم آتے ہیں، کسی کا والد فوت ہو گیا، پیرنٹ فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، فاحش ہو گئے، بیماری آ گئی، مال کی کمی، دشمن کا خوف، ظلم، زیادتی، تو شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی، تو ملٹیپل قسم کے غم ہیں. تو جس میں یہ بیت رہی ہوتی ہے وہ جس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اب شیطان حملہ کرتا ہے، اسے مایوس کرتا ہے، مایوس بھی کرتا ہے، ادھر ادھر دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے گھر پہ جاؤ، یا اللہ تعالیٰ شکوہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی توحید درکار ہے، کیا مطلب میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیچ نہ ہوں کسی غم کے اندر. اور لاسٹ سیٹنگ میں بریفلی اس کی متعلق بات آئی تھی کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرے. حقیقت ہے کہ ہم سب نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، غور نہیں کرتا، غور نہیں کرتا. ایک پیشنٹ کو دیکھا، اس نے اپنے ریلیٹو کو قریب بلایا، بہت مطلب کہ پیرالائز یا موو نہیں کر سکتا تھا، تو اپنے قریب بلا کے صرف یہ کہا کہ میرے یہاں خارج کر دو. اب اس چیز کو انسان مائنر لیتا ہے کہ خارج کرنا ایسی کیا بڑی بات ہے، لیکن اس پیشنٹ کا وری یہ تھا کہ میرے یہاں خارج کر دو. پھر میں نہا نہیں رہا، کئی دن گزر گئے تو اس سے اریٹیشن، بال بڑھ گئے، کنگھی نہیں کی ہو رہی، اس سے اریٹیشن. تو یہ سارا فار گرینٹیڈ لیا جاتا ہے کہ نہانا، کنگھی کر لینا یا اسی قسم کی دوسرے جو ہائجین کو رکھنا، کہ یہ تو ایسی ہے، مطلب کہ فار گرینٹیڈ ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ سب نعمتیں ہیں. تو بہت بھی انسان کرتا ہے، نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے، زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے، اب اس سے فوکس ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے ڈل پرسنالٹی، ڈپریشن والی کی فیلنگ، چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا، اور سر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میں، یہ کیا ہو گیا میں. اب میرے کیسز رکھ دیے گے سارے، اس میں ایڈریس ہو رہے ہیں کہ جس کے شادی نہیں ہو رہی، یا شادی کہیں کرنا چاہ رہا وہاں نہیں ہوئی، یا ڈائیورس ہو گئی، کسی کے بچہ نہیں ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، وٹ ایور، بہت سارے یہ سب اس کے اندر ڈسکس ہو. اب غم ہے لیکن ہو کیا رہے، اس پہ فوکس کر لیا ایک چیز، تو اسے کرنا کیا چاہیے، اسے کرنا یہ چاہیے کہ جو زوم ان ہو گیا اس کو زوم آؤٹ کرے، دیکھے میرے پاس کیا کچھ ہے. اور اس کا ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایسا کرو اپنے سے نیچے دیکھو. یہ اصول ہے دنیا میں, اپنے سے نیچے دیکھو دین میں اپنے اوپر دیکھو, یہ اصول بتا رہا. اور یہ ایسا اصول ہے جس سے بہت سارے سوشل مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ تو سوسائٹی کی ٹینشن میں سے گزر رہی ہے اور معاشرہ کا سارا سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص پیسے کے پیچھے پڑ گیا ہے. اس وجہ سے اس کی وجہ سے کرپشن اور نہ جانے کیا کیا, اس کی وجہ کہ ہر وقت اپنے سپر دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس وہ, اس کے پاس وہ, اس کے پاس وہ. اور دین میں اپنے نیچے دیکھنا کہ میں تو اچھا بڑا آدمی, ٹھیک ہے کرپشن کرتا ہوں لیکن ویسے تو نہیں کچھ اور برا کام کرتا. یعنی اس قسم کی سوچ بن جاتی کہ دین میں نیچے دیکھنا دنیا میں اوپر دیکھنا. تو یہ ایک اصول اگر اپنا لے کہ نہیں دنیا میں نیچے دیکھوں گا دین میں اوپر دیکھوں گا, تو یہ سارے مسئلے جو ابھی ایڈریس کر رہے وہ بھی اور باقی جو اس کے ریلیٹڈ ہے وہ بھی حل ہو جائے. تو دیکھیں کہ میرے پاس کیا کچھ ہے, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں, اس کے پاس یہ بھی. اور ہر کوئی کر سکتا ہے, کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا شوہر میرے گھر ملا ہوا, میرے لباس ملا ہوا, نہ جانے کیا کیا ملا. جس کے پاس دوسری نعمت نہیں ہے وہ اس پہ فوکس کر سکتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, تو اس کا شکر کرے. اب جب اس پہ فوکس چلا جاتا ہے تو وہ چیز کم ہو جاتی ہے. جس پہ ابھی ذکر کیا کہ انسان فوکس نہیں کرتا, ذرا سی توجہ چلی جائے کہ کیا کچھ اس کے پاس ہے تو سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں سارے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کی گئی اور یہ ذکر بھی ہوئی کہ کئی بار لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کے غم کتنے ہیں. مثال کے طور پر کئی کپل آئے اس لیے کہ ڈائیورس چاہتے ہیں, ہم ہماری بند نہیں رہی ہم ڈائیورس چاہتے ہیں. اب جب ان کی سنی گئی کہ بات کیا مسئلہ گیا ہے تو بالکل مائنر سے ایشو. اب انہیں یہی بات سمجھائی گئی کہ آپ سارا کس چیز میں فوکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی یہ تو پہلی بات ہے, ایک نارمل چیز ہے مزاج کا. ایک ویسے مرد عورت کا مزاج فرق ہوتا ہے, تو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. عورت مرد کو سمجھ رہی ہوتی ہے میرے مزاج جیسا ہونا چاہیے, مرد سمجھتا میرے مزاج جیسا. حالانکہ مرد عورت کا مزاج ہوتے ہی فرق ہے, ان کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو یہ نہیں احساس ہوتا. پھر دوسرا یہ کہ ویسے ہی انسانوں میں مزاج فرق ہوتے ہیں, تو ایسی ان کی ہوتی ہے کہ آپس میں کمپرومائز تھوڑا سا کر کے رہ سکتے ہیں دل. اور دوسری طرف اگر پورے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جتنے کپل رہ رہے ہیں دنیا کے اندر, تو وہ شاید ٹاپ 10, 20, 30 میں آتے ہیں. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں دوسروں کے حالات کا نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں سارے خوش ہیں تو ہم ہی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ناخوش ہیں. جب انہیں بات سمجھائے گی کہ آپ تو ٹاپ 20, 30 کپلز کے اندر آتے ہیں جتنا آپ کا رشتہ ہے, تو حیران ہوگی تو کہا کہ ایسے ہی دوسرے کو غموں کا آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کتنے غموں کے اندر رہ رہے ہیں اور کمپرومائز لائف گزار رہا. تو اسی طرح اس کو جنرلائز دوسری چیزوں میں بھی کر لیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دوسروں کے غم کتنے ہیں. انسان سمجھتا ہے میرے اوپر ہی غم ہے, دوسروں کے غم اتنے غم اتنے غم لوگوں کے اوپر ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا, اور وہ اس کو خوش دنیا گزار رہے ہیں. یہی انبیاء کی زندگی اللہ تعالیٰ کیوں ڈسکرائب کی کہ اتنے غم اتنے غم. اور علماء نے ایک توجیہ یہ بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کو پسند کیا اپنے لیے, ایک کہ مال و دولت کم تھا, اس کی وجہ بھی یہ کہ میری امت کے غربا کو ایک تسلی. اور اس چونکہ تعلیمات سے ریٹائر تھے اس لیے ہر بندہ غمزدہ, وہ ذرا پڑھ لے یہ زہد و تقویٰ کی چیپٹر پورے بنائے گئے ہیں, حدیث وہ اکٹھی کی گئی ہیں, ان واقعات اکٹھے کی گئے ہیں ہر محدث میں, وہ پڑھے کبھی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا تذکرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ان کی خلافت کے اندر بہت پھیل گئی سلطنت اسلامی, تو کسی جگہ پہ کوئی اور صحابی گورنر بنایا ہوا تھا, تو ایک بار وہاں وزٹ کرنے گئے, انہیں دیکھا میں کہ دیکھوں کیا کام ہو رہا ہے کیا کیسے ہو رہا ہے. تو وہاں جا کے جب گورنر کو بلایا ان سے پوچھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے کام, تو انہوں نے کہا دیکھ لیں, پھر انہوں نے کہا آپ کا گھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا گھر نہ دیکھیں, کہتا برداشت نہیں کر سکتا. نہیں اقرار کیا میں نے دیکھنا ہے, کہا چلیے. جب گھر جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کمرہ, جس کی چھت نیچی اور انٹر ہوتے ہی چٹائی پڑی ہے, اوپر ایک پاٹ لٹک رہا ہے. تو کہا یہ کیا؟ کہا یہ چٹائی ہے, رات میرا بستر ہوتا ہے اور دن میں نماز پڑھنی ہے تو اسے پڑھتا ہوں, پاٹ ہے اسے پانی پیتا ہوں, اور وقت میرے پاس ہے نہیں کیونکہ سلطنت کے کام ہوتے ہیں, تو ایک میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہیں وہ مجھے کھانا تھوڑا سا آٹر میں ڈال دیتی ہیں پانی میں, وہ میں کھا لیتا ہوں. تو یہ میری گزرت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگا کہ آپ نے اپنی اوریجنلٹی نہیں چھوڑی, آپ کو اس مال و دولت نے, حکومت نے غیر فیصلے کی. یہ ان لوگوں کی زندگیاں تھیں. آج ذرا سا مال کم ہوتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے, ذرا سی صحت کو کچھ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ انسان ان چیزوں سے ڈیٹیچڈ ہے. تو ایک ایک نعمت قیمتی ہے. اب اگلی سوچ جو اس بندے کو لانی چاہیے وہ یہ کہ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتا ہے, یعنی ایک نعمت چھن گئی ہے تو دیکھے باقی نعمتوں کو, تو ویسے غم ہلکا ہو جائے گا, اس کا غم کبھی کبھی یا تھوڑا اس کو دکھ دے گا, تو اس وقت یہ سوچے کہ اس کا اجر ملے گا. وہ اگر ایسے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بس برداشت کرو, تو رب کہتے کسے جو موجود مرضی وہ کرے, جو مرضی کرے, وہ مالک خالق ہے, وہ جو مرضی کرے اسے حال. یہی بات ہو رہی, توحید کو سمجھے تو صحیح. وہ کہتے کہ بس میں نے تمہیں یہ دیا تو بس, اسے کوئی استحقاق نہیں کہ وہ آگے سے کوئی ذرا بھی آہ نکالے, وہ خوش ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے پسند کیا, آپ کا شکر. تو یہی توحید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بغیر حساب دوں گا. اب ایز این ایگزامپل اس چیز کو سوچیں, کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, اپنا آرگن بیچتے ہیں غربت میں, اس کی قیمت لگاتے ہیں. اب لیٹس سے کسی کا کوئی آرگن فیل ہو گیا, کوئی بیماری آ گیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بغیر حساب اس کے بدلے لو, انلمیٹڈ لو اس سے. اب اسی سے بندہ خوش ہو جائے, غم آیا تو اس کے بدلے یہ نہیں کچھ نہیں ملنے والا, بہت کچھ ملنے والا جو میری سوچوں سے بڑھ بڑھ. تو کس چیز سے وہ غم زدہ ہے, کس چیز کی وہ دیکھتا پریشان ہے, وہ ساری سمجھ نہیں رہا. پہلی چیز کہ بہت کچھ ملا ہوا ہے, دوسری چیز رب کی مرضی جو مرضی کرے, تیسری چیز اس کے بدلے بہت کچھ ملنے والا ہے, وہ کیوں غم زدہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تو سمجھے کہ اتنا کچھ مجھے ملے گا اس کے بدلے کے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے بغیر حساب, اس کا بغیر حساب کیا ہوگا جو پوری دنیا کو خلیل کہتے. تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر کرے تو کیسے وہ بندہ غم زدہ رہے. صحابہ کوئی ڈپریسو لائف گزارتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میرے ہاتھوں میں کام کر کر کے چینجز آ گئی ہیں, تکلیف ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آگے تسبیح پڑھا تسبیح پڑھا. تو کوئی پریشانی والی زندگی نہیں گزارے, تو کہنے کا مطلب ہمیں کیوں پریشانی والی زندگی گزارا. اور ذہن میں آتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے تو ساری مسئلے حل ہوں گے, نہیں. مال زیادہ دیکھیں, سکون دو قسم کے, روحانی اور جسمانی. جسمانی سکون مال سے ریلیٹڈ ہے, روحانی سکون مال سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور روحانی سکون اصل سکون ہے. اگر روحانی اگر مال سے سکون ملتا تو سارے مالدار سکون والے ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں, ایسا نہیں. روحانی سکون اصل سکون تھا, یہ تو جو صحابہ اور انبیاء کو ملا ہوا تھا, اس کا انسان کو ادراک ہی نہیں. وہ مال سے سمجھ رہا ہے, اس کے لیے ہر چیز کر رہا ہے, وہ سکون ملنے کو نہیں دے رہا. اور اگر کوئی جسمانی سکون وقتی ملتا ہے, وہ لانگ لاسٹنگ تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو ایک اور پیاس چگا دیتا ہے کہ نہیں اور. اور آخری چیز میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی جو ہے نا ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کہ وہی بات کہ ایک ہو سکتا ہے مالدار نہ خوش ہو اور ایک بالکل اپاہج سے خوش ہو. اور اس میں ایک اور پوائنٹ میں سمجھنے کا کہ اپنے سے نیچے دیکھو, کوئی کہہ سکتا ہے میں سب سے نیچے ہوں, میرے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں, اس میں بھی شکر واجب. مثال کے طور پہ صحت, مال, بیوی بچے, یہ بڑی نعمتیں. کوئی ایسا شخص ہو جو صحت نہ ہو, اپاہج ہو, لباس نہ ہو اس کے پاس، فٹ پاتھ پہ پڑا ہو، گھر نہ ہو، کوئی بیوی بچے نہ ہو، فالج ہوا ہو، اس پہ بھی شکر واجب ہے. کس چیز کا؟ سانس آ رہی، دل دھڑک رہے، آنکھوں سے دیکھ رہے، کوئی تو نعمت ہوگی نا اس کے پاس. جو نہیں ہے اس پہ وہی کہ رب نے دیے، اسے حق نہیں ہے کہ اس کے ناشکری کرے. اور دوسری چیز کس کے بدلے اسے کیا کچھ ملے گا. تو جب یہ سچویشن ہے، یہ کوئی ہے تو کس چیز کا شکوا اسے وہ بھی نہ شکوا کرے. اب یہ کہاں پہ ہے؟ اس کے بعد ہر چیز ہے، صرف ایک چیز کوئی اس سے کم ہوئی ہو تو دنیا ہے کس لیے؟ اسی لیے تو ہے کہ تمہیں آدمی آئے. یہ ساری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چونکہ توحید کہہ دینا، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لینا آسان ہے، اس کی حقیقت یہ ہے ساری. لیکن جب وہ حقیقت نہیں نصیب تو انسان اتنا پریشان، اور اس کی وجہ سے کیا کچھ کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے در پر چلے جاؤ، فلاں کے گھر پر. توحید ختم ہو جاتی ہے، اور کہنے میں توحید والا پورا معاشرہ یہ جنریٹ ہو جاتا ہے جو آج کل. اور اگلی چیز کی ریلیٹو ٹرم جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، تو اس کی بھی ایک مثال دے کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں. کہ حضرت فضیل بن عیاض احمد اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے انیشل عراق کے، تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. ان کا ایک بیٹا تھا، ان کی بھی ایک سٹوری ہے، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا کہ پہلے ڈاکو تھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور محدث بن گئے. تو ان کا بیٹا تھا غالباً علی اس کا نام تھا، تو وہ بہت نیک صالح بچہ تھا، اور اسے کتابوں میں واقعہ لکھے کہ اسے اللہ تعالی سے وہی محبت اور خوف شدید کر دینا. تو ہر وہ باپ سے اپنے کہتے تھے بیٹے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ جس نے اس دنیا میں آپ کو مجھے دے دیا وہ آخرت میں بھی جنت میں بھی مجھے آپ کو دے دے. اور حالت یہ تھی کہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ جہنم کی جو آگ تذکرہ آتا اس آیت کو نہیں سن سکتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے اور حتیٰ کہ قابو نہیں پا سکتے تھے. تو ان کی اہلیہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے مشورہ دیا کہ آپ جب بیٹا پیچھے صف میں ہو تو ایسی آیت نہ پڑھیں، پڑھا کریں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے. تو باپ نے ایگری کر لیا. اب ایک بار ہوا ایسے کہ باپ سمجھے، اور تھا بھی کہ وہ نہیں تھے علی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ باپ نے آیتیں پڑھ دی اور پیچھے وہ کھڑے تھے بعد میں آ گئے. اب ان پہ ایسی کیفیت ہوئی کہ حد تک وہ فوت ہو گئے. اب نوجوان بچہ، اس کی موت باپ کے لیے صدمہ، اور صدمہ کیا تھا؟ وہ خود انہوں نے یہ الفاظ اس طرح کے کتابوں میں ملتے، کہا کہ میرا جگر کا ٹکڑا مجھ سے چلا گیا جو مجھے آخرت کی تیاری کرواتا تھا، مجھے آخرت کی تیاری میں میرا ساتھی تھا. لیکن لوگوں نے کیا دیکھا کہ جب ان کی جنازے کا وقت، کفن دفن کا وقت تھا، تو وہ مسکرا رہے تھے. فضیل بن عیاض یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلیٹو چیز ہے، یہ سوچ کی بات ہوتی. تو لوگوں نے کوشچن کر لیا، مسکرا اس وقت کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے رب کی رضا پہ رہا، میں رب کی رضا پہ رہا تو اس کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ مجھ کو ایک اسمائل لائے. تو ایسا دل پہ صدمہ پہنچ جائے لیکن ایسا ریئیکشن، تو یہ ایک ریلیٹو چیز ہوتی ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہوا، ہم نے کیا ہوا. اپنے نیچے دیکھے، صحابہ کو دیکھے، کتابیں پڑھے. زہد والی ایک کتاب فضائل صدقات، وہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، لیکن جو غم ہے اس کو تو ضرور پڑھ جائے. ایک بار وہ تھرو کرے اس کے غم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسے احساس نہیں ہے کہ اسے کیا کچھ ملا ہوا، اسے احساس نہیں ہے دنیا کیا ہے، اسے احساس نہیں ہے دنیا کی پوری یہ تھیم کیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے یہ آئیڈیل جگہ، یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے. یہاں پہ آئے گی کوئی آزمائش، کوئی آئے گی پریشانی، کوئی آئے گی خوشی، ہر چیز آئے گی کسی نہ کسی فیز میں، کسی نہ کسی انداز. اسے تیار رہنا چاہیے اس چیز کہ وہ جب آئے تو اس کو گلے لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. مانگے نا، لیکن آئے تو گلے لگائے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس پہ راضی رہے، راضی رہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو اس کے اسباب ہیں جیسے بیمار ہو گیا تو علاج کروائے وغیرہ وغیرہ وہ کرے, لیکن رضا رہے, راضی رہے اللہ تعالیٰ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو پڑے, تو رو پڑے تو آگے کیا کہا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میرا دل, میری آنکھوں میں آنسو ہے, میرا دل غمزدہ ہے لیکن میری زبان شکر گزار. تو ایک فطری طور پہ غم وہ تو ہوتا ہے لیکن راضی تو رہے, اور وہ اس کی نشانی ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتنے بھی تو مطلب ہے اس سے بہت لیک کرتی ہے, بہت لیک کرتی ہے. ذرا سی اونچ نہیں چھو زندگی کے اندر انسان ہمت چھوڑ دیتا ہے. یہ مضبوط لوگوں کی نشانی نہیں, توحید والے کی نشانی ہے. یہ معاشرہ جو بدلنے والے ہیں ان کی نشانی نہیں, وہ تو سہتے ہیں. تو یہ جو انبیاء کا خطرہ تذکرہ ہو اس میں ان کا بھی تذکرہ ہے. انبیاء کی زندگیوں میں یہی جھلکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو کہ ہر چیز کو سہ جاتے ہیں. تو اس سارے کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب حکمت نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو, کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کر کے تعریف کی کہ جن کو کتاب حکمت اور نبوت عطا کی. تو جو پرسنالٹیز کئی سیشن سے ڈسکرائب ہو رہی ہیں وہ جنریٹ بھی ایسے ہوتی ہیں. اس کتاب سے قرآن پاک احادیث مبارکہ وہ علم و نور جو انبیاء لے کے اس سے اٹیچ ہونے سے جنریٹ ہوتی ہے. یہ اس علم کو نکال لو زندگی میں سے تو یہی رہ جائے گا. میرا سیٹسفیکشن کہاں سے ہے جب کمپٹیشن ہو, جب نہ شکری نہ شکری. اور پھر آگے یہ بات ہے اگر ان لوگ نہیں مانتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ انکار کر رہے ہیں, اس کو نہیں مان رہے اتنی وضاحت کے باوجود, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی جو اس کا انکار نہیں کریں گے, جو ایسے ہوں گے جو ایسی پرسنالٹیز بنیں گے. تو ہمیں دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک پرسکون زندگی گزاروں, وہی یہاں پہ تذکرے ہو رہے ہیں. وہ ملتی کہاں, وہ یہاں سے ملتی. ایک سوچ بدل جاتی ہے زندگی میں. حالات بدلنا بس میں کسی کے بھی نہیں, سوچ کا بدلنا بس میں ہے, وہ بدل جاتا ہے. سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, پوزیٹو تھنکنگ جنریٹ ہو جاتی ہے. وہ پوزیٹو تھنکنگ کیا سے کیا کروا دیتی ہے انسان. یہ نیگیٹو تھنکنگ جو یہ جو دوسروں کی برائیاں دیکھتے رہنا, کمنٹس دیتے رہنا, یہ سب اس نیگیٹو پرسنالٹی کی نشانی ہے کہ جو کہ جس نے معاشرے کو بے سکون بنا دیا. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین. یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی, لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی انہی کے راستے پر چلو. مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس. تو اللہ تعالی نے پھر جو انبیاء تھے ان کا تذکرہ کر کے اشارہ کر کے وہی کہا کہ یہ کون سے صبر کرتے تھے اور ہدایت یافتہ لوگ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بھی انہیں کے راستے پہ چلیں, انہیں کے راستے پہ چلیں. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسکس تھی نا, یعنی آخرت توحید, اس پہ انہیں کو فالو کریں. سب انبیاء میں کامن تھا یہ جو باتیں یہاں ڈسکس ہو رہی ہیں, سارے انبیاء یہ ڈسکشن لے کے ہیں, یہی باتیں لے کے. لیکن عبادت کے طریقے اور دوسری جو ڈیٹیلس ہیں ان میں فرق ہے, جو شریعت کہتے ہیں. لیکن بیسک ایک ہی تھی, آخرت کا تصور, اللہ کا تصور, توحید کا تصور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیسیفک گائیڈنس کسی خاص معاملے میں نہ آتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے, انہیں کی سنت پہ چلتے تھے. اور اگلی چیز کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں تو اللہ کے لیے آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس کا نفع نہیں چاہیے, نفع اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک نصیحت ہے جو پوری دنیا کے لیے جو اس پہ عمل کر لے اسی کا فائدہ ہے. کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری بات کر کے آگے جو بات کی چھوڑ. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی اس قال ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. کیا وہ بات کہ وما قدر اللہ حق کا قدر, پھر لوگوں نے نہیں قدر کی اللہ کی, جو اس کا خوشی آتی ہے تب اللہ کی قدر نہیں, بھول جاتا ہے, غم آتا ہے تب بھول جاتا ہے. جو پیرنٹس ہوتے ان کے لیے سمجھنا آسان ہے, وہ بچے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اب کہیں پہ کچھ وقتی طور پہ کمی ہو جائے کسی وجہ سے, اور بچہ شکوا شروع کر دے یہ نہیں ہے میرے پاس. اب پاک کے دن میں آتا تو ہوگا کہ میں نے کیا کچھ تمہیں نہیں دیا, پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے ایک چیز کی ذرا کمی آئی تو تم نے شکوا کر دیا. انسان بچپن سے پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کہاں سے کرتے ہیں کہ تمہیں ایک قطرے سے پیدا, قطرے سے نوجوان انسان خوبصورت, اور وہ آج بڑے شکوے کا اللہ تعالیٰ قطرے کو بھی جانتے تھے, اس کہاں سے آنا ہے اس کو بھی جانتے تھے اس قطرے سے. اب وہ انسان جب شکوا کر رہا اللہ کے سامنے تو سانس پھیل دے, یہ دانت گھس کے نہیں تھے کھا کھا, اور زبان شکر کر کر کے نہیں, حق تو یہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نوا قدر اللہ حق کا کرتے, اللہ کی قدر اللہ کی کیسے کرتے, جو کرتا ہے وہ اللہ کے پاس پسند کرتا ہے. یہ قدر تکلیف آتی ہے تب بھی اس کا, خوشی آتی ہے تب بھی اس کا, لوگ واہ واہ کرتے اسے پرواہ نہیں, لوگ برائی کرتے ہیں کہ اللہ کا ہو گیا اسے بھی پرواہ نہیں, اسے ایک پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور میرا تعلق قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اسپیسیفائی خاص واقعے کی طرف بھی کیا اس چیز کو کہہ کر, اور وہ یہ کہ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانا. اب یہ انسان کی ضد کہاں یہ میسج جو ابھی ذکر ہوئے, اب کہاں یہ کہ انسان جیسے کچھ نہیں ہے, میں نے نہیں اپنا بدل کر, وہ کیوں ہوتا ہے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں لاسٹ سیشن. انسان لوگوں کی مذمت برداشت نہیں کر سکتا. اگر سارے کہیں نا ہاں سارے لوگ ایک کام کر رہے ہیں, انسان بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک میں بھی کروں گا, لیکن جہاں اسے ہوگا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لیکن لوگ نہیں کر رہے, وہاں وہ نہیں کرتا, وہ مذمت نہیں برداشت کرتا. تو دوسرے لفظوں میں اس کی میں, اس کا تکبر, اس کی جو سیلف پریز ہوتا ہے اس کے اندر, یہ جو ہوتا ہے کہ میری لوگوں کے اندر مقاب رہے ہیں ناک نہ کٹے, یہ جو چیز ہے نا اس کو روک دیتے. حتیٰ کہ یہی تک نہیں وہ رکتا بلکہ وہ پھر لاجک پیش کرتا ہے اور یہ سر پہ چلا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ, آج بھی کہتے ہیں اس وقت بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس کے سٹیجز میں ذکر کی کہاں سے اسے نوجوان بنایا اور طاقت دی اور وہ آج کہے کہ اللہ کی کتاب نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں کہا اس سے قدر نہیں پہچانی اتنے اللہ کی. ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, جو لوگوں کی روشنی اور ہدایت تھی, اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے, جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو, اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم گئی تھی دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی, پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی بہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا, اب اللہ کی رحمت ہے نا, اب اس چیز سے پیدا ہونے والا یہ بڑا انسان نوجوان انسان ایسی بات نکالے, حق نہ تھا اس کو ختم کر دیا رہا. لیکن اللہ کی رحمت کہ نبیوں سے کہتے ہیں کہ انہیں سمجھاؤ, اب یہی ذات انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے کو گناہ کرے تو اس کا برائی نہ دل میں لائے, اس کی رحمت لے کے آئے کہ میں اس کو سمجھا دوں, اس کا بھلا ہو جائے کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو اب کیا سمجھاؤ, کہ یہ سمجھاؤ کہ کیونکہ یہودیوں نے کچھ مفسرین کی رائے کہ یہودیوں نے ایسا کہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں, یا کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی, انہوں نے یہ کہہ دیا. تو انہیں کہا کہ آپ تم جو یہ پڑھتے ہو تو رات اور اس کی وجہ سے تم کچھ کہتے ہو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, تو یہ کہاں سے آ گیا. اور پھر آگے یہ کہا کہ جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے تو انہوں نے اس کے مختلف کاغذ بنا دیے تھے, مطلب کہ چیپٹرز کہہ لیں کہ وہ بنا دیے تھے, ان چیپٹرز کو رکھ لیا تھا, اور جو وہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو, جس پر قائل کرنا چاہتے تھے وہ دکھا دیتے تھے, اور جو نہیں بتانا چاہتے تھے وہی بات کہ جو ان کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ تھا تو اس کو چھپانا چاہتے تھے وہ نہیں بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ وہ کس نے نازل کی تھی, جس کے تم ماننے والے ہو وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی, تم بھی مانتے ہو, تو اتنی ضد میں آڑے آنا کہنا کہ کوئی بات نازل ہی نہیں ہوئی آج, تو یہ غلط ہے, یہ ہٹدرمی ہے, یہ حق کو چھوڑنا ہے. اور پھر کہا کہ یہ بات کہہ دو اور پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ جنہوں نے ماننا ہے مان جائیں گے, جن نہیں ماننا وہ اپنی زندگی میں ایسے مست رہیں گے. تو ایک مدت ہے, دنیا کا ہی نظام ہے, کوئی زور زبردستی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کئیوں کو سزا دیتا ہے, کئیوں کو آخر میں پکڑے گا, تو یہ دنیا کا معاملہ ہے. تو اس طرح سے تم ان سے ڈیل کرو. وہاد کتاب انزل اللہ مبارک مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرا ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے, پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے, تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو, اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ذکر کیا کہ جس نے وہ تورات اتاری تھی اسی نے یہ قرآن بھی اتارا ہے, یہ کتاب بھی اتاری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ برکت والی کتاب ہے, اور کیا خوبیاں کہ پچھلی جو ہدایات آئی ہیں ان کی تصدیق کر دی. تو یہی جو ذکر کیا کہ یہ کامن چیزیں تھیں ہر کتاب کے اندر, کے آخرت کا تصور, توحید کا تصور, یہ سب کامن چیزیں تھیں, وہی باتیں اس میں کی گئی ہیں, تو کیوں اس کا کوئی انکار کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اتاری گئی. اور یہاں پہ مکہ مکرمہ کو ڈیفائن کیا گیا, جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ام القرا. تو ام القرا کہ جو تمام بستیوں کی ماں ہے, جو مرکز. اب یہ ایسا کیوں کہا گیا, تو اس میں یہ تذکرہ ہے کہ دنیا پانی تھی, تو جب زمین نمودار ہوئی ہے تو یہ پہلا جگہ تھی جو نمودار ہوئی, یعنی کہ جو کعبۃ اللہ یہ پہلی چیز تھی, اس لیے یہ سینٹر ہے دنیا کا. میپ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ طرف سے وقت بنتا ہے, سینٹر بنتا ہے دنیا کے اندر. تو یہاں سے پھر ساری دنیا میں خشکی پھیلا دی گئی. تو اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو وہیں پہ نازل ہونا شروع ہوا, تو وہ اس کا تذکرہ آ گیا کہ ام القرا میں اس کا شروع ہوا. اور کیوں اس کو نازل کیا گیا, تاکہ یہ ارد گرد. اب ارد گرد سے کیا مراد ہے, تو ایک مراد جو مکہ والے ہیں وہ ہیں, دوسری مراد پوری دنیا والے ہیں کہ یہ سینٹر ہے اور پوری دنیا کی پھیلی ہوئی ہے. تو سب کو خبردار کرنے کے لیے, دنیا کی فلسفی, دنیا کی تھیم بتانے کے لیے, زندگی کیا ہوتی ہے وہ بتانے کے لیے. غم زندگی کا پارٹ ہوتے ہیں, بک کے چیپٹر ہوتے ہیں نا, تو اس میں بک ملٹیپل چیپٹر ہوتے ہیں, یا تو اسی طرح کا ایک چیپٹر غم بھی. تو اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھے, ایکسپٹ کرنا سیکھے. تو یہ بتانے کے لیے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پہ بھی ایمان لیں گے. دوسری پہلی آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ جو انسان نہیں ایکچولی قدم بڑھاتا نا عمل پہ, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت پہ اس کا کامل یقین نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے انسان کو پتا ہو ایک زندگی شروع ہونی ہے موت کے بعد, یقین ہو اور اس کا کوئی ڈیسیزن اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, کوئی ڈیسیزن. وہ شادی کرے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے اللہ کو بھی منہ دکھانا. وہ غم آئے تو اس ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ میں نے, یہ اسے رہنے بھی نہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو پیش ہونا. ہو ہی نہیں سکتا, اس کی زندگی اور تو ویسے ڈفرنٹ ہوتی ہے. وہ تنہائی میں مال کا لین دین کرتے ہو سکتا ہے کوئی ناانصافی کرے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی پیشی کے ہر وقت مستحضر رہتی. تو جو عمل میں کمی ہے جس کے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس کانسیپٹ میں کوئی کمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کی حفاظت کرتا. تو یہ بھی لاسٹ ریڈنگ میں ترک آیا تھا, نماز جو ہے نا اس سارے کانسیپٹ آخرت اور توحید کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کہ انسان یہ نہ سمجھے نماز میں پڑھتا ہوں بس کامل ہو گیا, نہیں, وہ ساری توحید جو جو تذکرے ہوئے اس لائے اپنے اندر. نماز تو اس کا آغاز ہے اس اظہار کا, اس چیز پہ آگے بڑھنے کا. اور یہ بھی ہے کہ جون جون وہ چیز بڑھتی ہے تو نماز بھی کامل ہوتی جاتی ہے. تو آغاز اور یوں سمجھے کہ انسان کی ترقی کا بھی ایک پیرامیٹر اس کی نماز, اللہ تعالیٰ کے قرب و تعلق کا بھی پیرامیٹر نماز. نماز کی ایک حیثیت اللہ کو دیکھ رہا ہو یہ بھی مطلوب, لیکن اگر سٹارٹ کر دیا اس نے نقل ہی صرف اتار رہے کہ قیام رکوع, تو یہ بھی مکمل چیز نہیں ہے. فکر تب کرے کہ جب یہ بھی نہ رہے, نماز چھوڑ گئی, نماز چھوڑ گئی میری توحید میرا آخرت کا ایمان وہ اس پہ تو نہیں کوئی آنچ آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہ نماز پہ ایک نظر رکھے. تو آج کی بات خلاصہ یہی کہ انسان اپنے اوپر ایک نظر رکھے, زندگی اس لیے اس کو ملی ہے کہ نظر رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہا بھی مفہوم ہے کہ تم یہ 40 سال کی عمروں کو پہنچ گئے, ایک عمر کافی نہیں کہ سمجھتے. تو انسان کو سمجھنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے اور کرے. اور یہ جو پہلو بتائے گئے خوشی غمی زندگی کے جو فیزز آتے ہیں, شادی بچوں کی تربیت مختلف فیزز ہیں, سب کے اوپر ایک نظر ہو کہ میں کیا کیا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, بہت ٹائم لمیٹڈ ہے میں اس کے سامنے پیش ہوں. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں کامل توحید نصیب فرما دے, آخرت کے یقین نصیب فرما دے, ہم نمائی نمازوں کو کامل کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل فاقاتك من جهان مالك ہے خالق ہے, تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں آپ کے لیے ہیں. یہ اللہ پاک آپ کے لطف و کرم احسان ہے کہ اللہ آپ نے اپنی آیتوں کو پڑھنے اور اس کا سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اللہ اپنی رحمت سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قائد کی گہرائی ہمارے دلوں میں اتار دیجئے, قرآن کے نور سے ہمیں منور کر دیجئے. یا اللہ ہماری تنہائیاں بھی اس قرآن کے نور سے منور کر دیجئے, ہماری محفلیں بھی منور کر دیجئے, ہمارے اخلاق کو بھی سنوار دیجئے, ہمارے معاملات کو بھی سنوار دیجئے. یا اللہ ہمیں ہر پہلو میں توحید نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک کب تک یہ دورنگی زندگی گزارتے رہیں گے, کب تک دلوں میں بتوں کو سجائے رکھیں گے. یا اللہ ہمیں توحید کو مدد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ خوف زدہ زندگی اور پریشانی کی زندگی اور یا اللہ پاک زندگی کا ایک حصہ گزر گیا, یا اللہ پاک یقیناً ہماری توحید میں کمی رہی, یا اللہ ہمیں کامل توحید میں نصیب فرما دیجئے. جو بھی گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, جو لوگ یا اللہ غم زدہ ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے, ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, عافیت کے راہ کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب کے درخت کو دور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کے مقصد فرما دیجئے, ہمارے والدین مشائخ صاحبہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کے مقصد فرما دیجئے. یا اللہ پوری مسلم امہ پریشان ہے, پوری مسلم امہ پر رحمت والی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے خیر نصیب فرمائیے, جن شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.